ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان دو طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے, سخت افراتفری پھیل گئی, بہت سے مسلمان شہید ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی جس سے ان کے دل ٹوٹ گئے, غم کا ایک پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا. تو عین اس تکلیف دہ صورتحال میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت کی, اور وہ کیا تھی کہ ان پر اونگ طاری کر دی, انہیں بالکل ریلیکس کر دیا. یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت مسلمانوں کو پیش آیا. حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھوں سے چھوٹی پڑتی تھیں. نواس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نیند کی بالکل ابتدائی کیفیت ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ایک بہت ہی آرام دہ کیفیت. آیت الکرسی میں لفظ سنتن آپ نے پڑھا جو نعاس سے اگلا درجہ ہوتا ہے. نعاس پہلا درجہ جس میں انسان جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور سونے کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے, جسم کا ڈھیلا ہو جائے, ریلیکس. جیسے اگر آپ نے کبھی کسی ایکسرسائز میں ریلیکس ہونے کی پریکٹس کی ہو تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو, ٹینشن نہ لیں. اور کبھی آپ کر کے دیکھیں, ابھی کریں ذرا, بالکل ڈھیلے ہو جائیں, کتنا سکون آتا ہے. ہم ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار ہو کر ٹینشن میں رہتے ہیں. یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتا, کسی بھی کام کو اچھے طریقے پر کرنے کے لیے ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی. تو نعاس اسی قسم کا ڈھیلا پن ہے کہ ہاتھ سے چیز چھوٹنے لگے. اور بارہا آپ میں سے ہر ایک نے یہ تجربہ اس کلاس میں کیا ہوگا کہ سنتے سنتے جیسے کوئی لوری دے رہا ہو, اور بعض اوقات تو اتنی گہری نیند سو گئے. وہ صرف نعاس نہیں تھی, نعاس سے سنتن اور سنتن سے آگے نوم, گہری نیند جس میں خواب وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے انسان. بہرحال زندگی کی کشمکش اور مارکے میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کا چین رخصت نہ ہو. بڑی سے بڑی پریشانی کے موقع پر بھی وہ پرسکون ہونا جانے, پرامن ہونا اس کو آتا ہو. ہماری مشکل کیا ہے کہ چھوٹے سے حادثے پر, چھوٹی سی مشکل پر ہم بڑی پریشانی مول لے لیتے ہیں, اور اگر اندر سے کم پریشان بھی ہو تو اوپر سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں, ایک دم پینک ہو جاتے ہیں. جس کا تجربہ آپ کو یہاں بھی ہوا ہوگا. یہاں کے تجربے زیادہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ حافظے پہ زور نہ دینا پڑے. آپ میں سے میں نے سنا کہ کچھ لوگوں کا یہاں بی پی لو ہو گیا, کبھی کوئی فینٹ ہو گیا, کبھی کوئی شاید بے ہوش بھی ہو گیا اور ایمرجنسی میں اس کو لے جانا پڑا. تو کبھی ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیشہ سوچیں کہ آس پاس والے لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ عموماً ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کس قدر شور ہنگامہ کر دیتے ہیں ہم, تو خدا نخواستہ مرنے لگا ہے دوسرا. اور ایون اگر کوئی مر بھی جائے, خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ یہاں پیش آئے, لیکن موت کا وقت اور جگہ اور دن, تاریخ سب لکھی ہوئی ہے نا, اسے ہم ٹال نہیں سکتے. آج آگے یہ بھی پڑھیں گے. ایون اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو نعوذ باللہ یہ کوئی مرنے کے پروگرام تو نہیں ہے کہ یہاں اس مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ ان کو کوئی ایسی مشکل پیش آئے. لیکن اگر کوئی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی لکھی ہوئی ہے یہاں, اس لیے وہ یہاں پہنچ گئے. تو ایسی صورت میں عموماً ہمارا رد عمل, ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس قدر شور ہنگامہ, پروپیگنڈا, ایک پینک کریٹ کر دیتے ہیں, چیخنا چلانا بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ایک ہڑبونگ مچا دیتے ہیں, پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں, چونکہ ہمارا یہ قومی مزاج بن چکا ہے, اور خصوصاً خواتین کا, معاف کیجیے, کیونکہ جذباتی ہوتی ہے, تو چھوٹی بات کو بڑا جب تک نہ بنائیں وہ خود بڑی نہیں بن پاتی. کیونکہ عورت معلوم نہیں کیوں احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ کوئی چھوٹی چیز ہے, لہٰذا ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بڑی بن سکے. اور اگر کچھ نہ ہاتھ پڑے تو چیخنا چلانا ہی صحیح. تو یاد رکھیں, اسلام جو تربیت ہم سب کو دیتا ہے وہ عملی زندگی سے متعلق ہے. کوئی گر جائے, کسی کو چوٹ آ جائے, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ایسے موقع پر سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ریلیکس ہو جائے, اسے اللہ کا فیصلہ سمجھے کہ یہ اللہ نے چاہا تو ہوا, ورنہ یہ نہ ہوتا. اللہ کا فیصلہ سمجھ لے اور اس کے بعد اسے قبول کرتے ہوئے بہتر فیصلہ کریں. جیسے کہ جنگ احد میں کتنا بڑا حادثہ ہوا, غمن بغمن, ایک کے بعد ایک غم, حادثے پہ حادثہ. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مصیبت جب آتی اکیلی نہیں آتی, ایک بجلی کا جانا کئی مصیبتوں کو جنم دیتا ہے. تو ایسے ہی اس جنگ میں بھی بہت سارے مسائل اکٹھے ہو گئے. اب ان مسائل سے نبٹنا ہے. جب مسائل سامنے آ جائیں تو بے ہوش ہونا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنا آپ بھی دوسروں پہ ڈال دیں. اصل کام کیا ہے کہ آپ ہمت, حوصلے, ٹھنڈے دل کے ساتھ اچھے طریقے سے اس معاملے کو نپٹیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ امن والی نیند دے دی, عین گھبراہٹ میں ریلیکس کروا دیا تاکہ بہتر کام کر سکے آئندہ. کیا جنگ احد والے اللہ تعالیٰ کے زیادہ لاڈلے تھے؟ وہ ہم نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بھی خدا ایسی چیز عنایت کر دے؟ ہو سکتے ہیں, لیکن اسی وقت جب ہم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں. حالانکہ جنگ احد میں صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو گئی, کوتاہی بھی ہو گئی, لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت آئی ان پر, کیونکہ وہ دل کے برے لوگ نہ تھے, منافق نہ تھے, ایمان والے تھے, ایک اچھے کاز کے لیے نکلے تھے, بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے, لہذا وہ اللہ کی رحمت کے مستحق تھے. کوشش کیجئے کہ زندگی میں اپنے آپ سے وہ کام لیں آپ جس سے اللہ تعالی کو آپ پر پیار آئے, وہ آپ پر رحمت بھیجے کہ میرا بندہ, اس کی رحمت جوش میں آئے آپ کے عمل دیکھ کر. تو خواہ پھر وہ جنگ احد جیسا معاملہ ہو, وہاں بھی اونگ آ جائے گی, امن ہو جائے گا. اور یہ کن لوگوں کے حصے میں ہوتا ہے؟ جن کے اندر تقویٰ اور صبر ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ, توکل. یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل ایمان اس وقت بھی گہری نیند لے کر تازہ دم ہو جاتے ہیں جب سب دنیا کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہی فرق ہے ایمان والوں میں اور بے ایمان لوگوں میں. یہ مواقع, ان یوزول قسم کے مواقع دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں. ویسے تو انسان کو نہیں پتا چلتا نا کہ وہ اس کا ایمان کتنا ہے, اس کا عمل کتنا ہے, اس کے اندر کیا خوبی ہے. عام حالات میں نہیں پتا چلتا. کب پتا چلتا ہے؟ جب غیر معمولی حالات میں انسان پڑتا ہے, پھر انسان کی ذہانت بھی کھلتی ہے, قابلیت بھی سامنے آتی ہے, اخلاق بھی سامنے آتا ہے, اور اس کا ایمان کا لیول بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ اب بھلا کیا کرتا ہے. ایک شخص آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے, آپ بھی جواب میں مسکرا رہے ہیں, یک یک وہ آپ کو گالی دے دیتا ہے, اب مسکرائیں. اب جو آپ مسکرائے یہ ہے دراصل آپ کا ایمان کی وجہ سے مسکرانا. پہلے کیا تھا, کس وجہ سے مسکرا رہے تھے؟ کہ دوسرا مسکرا رہا ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب وہ مسکرا نہیں رہا, اس نے آپ کو ایسی سخت بات کہہ دی کہ جو ناقابل برداشت تھی. اب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور کنٹرول کر کے اگر مسکرا نہیں بھی سکتے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ گالی کے لیول پہ نہیں آئیں گے, آپ نہیں بولیں گے گالی. یہ آپ کا گالی کے جواب میں گالی نہ دینا, یہی فرق ہے آپ کے اور اس کے ایمان میں. اگر آپ یہ فرق نہیں رکھتے تو اسی کے لیول پر, اس کے درجے پر ہیں, اوپر نہیں ہیں. تو ایمان والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں کس سے؟ ایسے مواقع پر صبر و ضبط اور تحمل, اور اپنے زبان کو شر سے روک کر کہ مجھے اس جیسا نہیں بننا. اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے, ایک شخص حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ دیکھ کے مسکرا رہے تھے. اگر ہمارا کوئی دوست ایسے کرے تو ہم اس کے ساتھ الجھ پڑے. تو اچھے دوست تو ہمارے کہ ہمیں گالی پڑے تو ہنس رہے ہو. چونکہ حضرت ابو بکر خاموش تھے, جو ہی حضرت ابو بکر نے جواب دینے کی کوشش کی آپ فوراً وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر اس شخص کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے دوڑے آئے کہ یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ شخص مجھے گالی دے رہا تھا آپ ہنس رہے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے, ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا, شیطان آ گیا, جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا, اس لیے میں نے وہ جگہ چھوڑ دی. وہ انسان تھے, یہ انسانوں کی مثالیں ہیں, لیکن کون سے انسان؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. آج ہماری تعلیم میں یہی عنصر ختم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بعض اوقات انتہائی جھگڑالو, بد مزاج, اکھڑ بد خلق نظر آتے ہیں, کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں ان سے. یہ سب کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک طرف درس بھی دیے جا رہے ہیں. اب آپ میں سے کوئی دیتا اور وہ اپنے پناہ خدا کے لیے بات لے لے, میں ایک ان جنرل ایک بات کر رہی ہوں. تو بعض اوقات ایک طرف ہم دین کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف چھوٹی سی بات کسی کی ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ ان سارے رویوں پہ ہم سب کو, مجھے بھی, کیونکہ میرے اپنے اندر یہ خامی, انسان بولتا جب یہ جو چیز اپنے اندر ہو, اپنا آئینہ دیکھتا ہے نا, تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں. ہم پہ بھی ایسے ہی پرسکون اونگ آ جائے, ایسے ہی پرسکون حالات ہو جائیں کہ بڑے سے بڑے موقع پہ جب سب لوگ بھگدڑ مچا دیں تو ہم ریلیکس کر جائیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ضبط, کنٹرول, صبر. اب کیا ہوا؟ وطائفتن, ایک گروہ کو تو اللہ نے ریلیکس کر دیا جو سچے اہل ایمان تھے, اور دوسرا گروہ قد احمت ہم انفسہم, ان کو ہم میں مبتلا کیا. ان کے نزدیک اہمیت کس بات کی تھی؟ انفسہم, اپنے آپ کی, اپنی جانوں کی, اپنے نفسوں کی. انہیں بس صرف اپنی فکر تھی کہ ہائے ہمارا کیا بنتا ہے. وہ پینک کریٹ کیے ہوئے تھے, ہائے کیا ہوگا, ہائے کیا ہوگا, ہم مارے جائیں گے اب, ہماری تو آدیش آمد. اب یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو, یعنی منافقین کا دوسرا گروہ تھے. ایک تو وہ تھے نا کہ جو چھوڑ کے چلے گئے, کچھ ایسے تھے جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے, کچھ اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں شرموں پہ شربی, بس رک گئے کہ چلو ٹھیک ہے اب کیا جانا, کھل جائے گا یہ سب معاملہ, ادھر ہی رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے جن کے ایمان کمزور تھے یا منافق تھے, ایسے موقع پر انہوں نے ہی ایک پینک کریٹ کی اور کیا کیا, اب یعنی ایک طرح سے ہائے مچا دی کہ ہمارا کیا بنے گا. احمد ہم انفسوں, انہیں اپنی جان کی پڑ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے, یظنون باللہ غیر الحق, اللہ کے بارے ناحق باتیں کرنے لگے. ظن الجاہلیہ, جاہلیت والے گمان, جاہلوں جیسی باتیں کرنے لگے. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں, اور مسلمان کے طرز عمل سے جاہلیت نہیں ٹپکتی. جاہلیت منافقت کو جنم دیتی ہے. پھر وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرنے لگے, اسلام کے بارے میں ناحق باتیں کرنے لگے. مثلا کیا باتیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا, اب انہیں اللہ کی تائید حاصل نہیں, اسلام کا مستقبل مخدوش ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نہیں, یہ مسلمان چنے ہوئے لوگ نہیں, اگر یہ ہوتے تو یہ ان پہ مصیبت نہ آتی. تو وہ بدگمانیاں کرنے لگے. یقولون, وہ کہہ رہے تھے, حل لنا من الامر من شیء, کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس معاملے میں, یعنی اس لڑائی میں ہماری بھی کوئی سے ہے, یعنی ہماری بھی کسی رائے پر عمل ہوگا. یہ اس طرح کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ جنگ کہاں لڑی جائے, مدینہ کے اندر یا باہر, تو منافقین کی رائے کیا تھی؟ مدینہ کے اندر ہی لڑی جائے. پرجوش مسلمان چاہتے تھے کہ باہر جا کے بہادری سے لڑا جائے. اگرچہ کچھ اور مسلمانوں کی رائے بھی تھی کہ اندر لڑا جائے, لیکن بنیادی طور پر منافقین چاہتے تھے کہ باہر نہ جائیں. اب چونکہ باہر نکل کے لڑے اور مشکل پیش آئی, نقصان ہوا, تو کہنے لگے دیکھو اگر ہماری بات مانی جاتی, ہماری رائے پہ عمل ہوتا تو یہ نہ ہوتا. قل, آپ کہہ دیجئے, ان الامر کلہ للہ, کہ بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے, سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی یہ سب کچھ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا. یخفون فی انفسہم, وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں, ما لا یبدون لک, جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے, یعنی دلوں کے اندر جو بغض ہے, حسد ہے, عناد ہے مسلمانوں کے خلاف, جو منافقت ہے, وہ تو ابھی ظاہر بھی نہیں کرتے, بظاہر سمجھتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑنے آئے ہیں, لیکن اندر سے معاملہ کچھ اور ہے. یقولون, کہتے ہیں, لو کان لنا من الامر شیئن, اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا, ما قتلنا ہاہنا, تو ہم یہاں نہ مارے جاتے, اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ مرتے. قل, آپ کہہ دیجئے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم, تو نکل پڑتے وہ لوگ جن پہ قتل کیا جانا لکھا گیا تھا, جن کو قتل ہونا تھا. مزجا سونے کی جگہ کو کہتے ہیں, مزجا دعا جیم عین وجا سونے کو کہتے ہیں, مزجا سونے کی جگہ. موت بھی چونکہ نیند کی بہن ہے, اس لیے مرنے کی جگہ کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ مزاج, قتل گاہیں. برزہ کا مطلب ظاہر ہونا ہے, لیکن خاص طور پر میدان جنگ میں صف سے نکلنا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، اور خصوصاً کب، کہاں، میدان جنگ میں صف سے باہر نکل آنا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، جو بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کی یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. اب ذرا تصور میں لائیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جب لوگ اس حادثے پر جمع ہوتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا نا کہ پکڑا گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اگر گھر سے نہ نکلتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر اس گاڑی پہ نہ بیٹھتا تو یوں نہ ہوتا، اگر موڑ یوں نہ کاٹتا تو ایسے نہ ہوتا. بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ کسی انسان کی ٹیکنیکل خرابی کو ابھار رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی اس کی اخلاقی برائی کو اچھال رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق بول رہا ہوتا ہے، موقع بے موقع، سمجھے بے سمجھے اس قسم کی باتیں کرتے چلے جانا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہوتی، کسی پڑھے لکھے انسان کا کام نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک موت جو کسی شہر میں ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، ان کی ساری گفتگو کو بھی آپ غور کریں، اور پھر کبھی کسی دیہات میں چلے جائیں جہاں کوئی نوجوان اچانک مر جائے، اور اس سین کو بھی دیکھیں، آپ کو دونوں میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہوگا. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ کسی حادثے کے موقع پر مختلف طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، گنوار لوگ دوسری طرح ری ایکٹ کرتے ہیں. اور ان دو کے درمیان ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو صرف پڑھا لکھا نہیں بلکہ دین کی سمجھ رکھتا ہے، اس کا ری ایکشن بالکل ایک اور طرح ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ موت کے موقع پر، حادثوں کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے کیا کیا. یہاں دراصل منافقین کی بات کر کے دو گروہوں کے کردار کو، کیریکٹر کو سامنے لایا گیا ہے، اور ہم کو دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان دو گروہوں میں سے کس جیسا بننا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ آیت پہ غور کریں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منہم، یہ ایک گروہ کی بات ہے، اور بطائفۃ دوسرا گروہ، قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. تو یہ دو گروہوں کا کمپیریزن ہے. جتنا کسی کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ہر دکھ تکلیف کے موقع پر اللہ کا قرب جلدی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک صحیح راہ دکھا دیتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. بڑے سے بڑے غم کے موقع پر ایمان والا ریلیکس ہوتا ہے، اس کے برعکس منافقت والا چھوٹی سی تکلیف کو بڑا بنا دیتا ہے، رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر کلاس روم کے اندر نہیں تو باہر ضرور کچھ نہ کچھ آپ روز اپنے لیسن سے متعلق دیکھتے چلے جائیں گے کہ کس طرح آج بھی 1400 سال بعد یہ کتاب زندگی کے ہر معاملے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بعض اوقات کسی کو نہیں پتا ہوتی لیکن ہماری اپنی رہنمائی کر رہی ہوتی کہ یہاں تمہیں کس طرح معاملہ کرنا ہے. یہی اخلاق اور کردار کو سنوارنا اور نکھارنا ہے جو قرآن ہی کرتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں. تو دو گروہوں کا طرز عمل یہی. اگر کسی کانسرٹ میں بجلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ کسی اور موقع پر، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے دین کی ایسی سمجھ دے کہ ہمارا عمل بدلے. صرف علم کا بوجھ اٹھا کے گھروں کو نہ جائیں, عمل بدل جائے, اور صرف یہاں بیٹھ کر ہی انہ للہ نہ پڑھیں بلکہ گھر میں بھی چھوٹی سے چھوٹی آفت پر, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشکل پہ یہی ہماری زبان پر ہو, اور حوصلے اور سب اور ضبط کے ساتھ اپنے آپ کو تھامے رکھیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اللہ نے یہ جنگ احد کی مشکل ڈالی کیوں تھی مسلمانوں پر؟ تاکہ اللہ آزما لے, امتحان لے, کس چیز کا؟ ما فی صدورکم, جو تمہارے سینوں میں ہے, یعنی ایمان, تمہارے ایمان کو تولنا چاہتا ہے, ناپنا چاہتا ہے کس درجے کا ہے, آزما کر دیکھا جائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ خالص اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. کیا؟ صدورکم میں ایمان اور قلوبکم میں وسوسے, شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات, بدگمانیاں وغیرہ. تو اللہ اہل ایمان کے دلوں کو آمیزشوں اور کدورتوں سے پاک کرنا چاہتا ہے, اور ایمان کو آزما کر اور بہتر بنانا چاہتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. سینوں کے بھید, صدور صدر کی جمع ہے, قلوب قلب کی جمع ہے, یعنی جو کچھ سینے کے اندر ہے, دلوں میں ہے, اس سب کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے, کون کہاں کھڑا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, تولوا, جو منہ موڑ گئے, جو پھر گئے, منکم, تم میں سے. تم میں سے کون مراد ہے؟ مخلص مسلمان. اشارہ ہے درے پر متعین مسلمانوں کی طرف, جو پھر گئے تھے کہاں سے؟ اپنی جگہ سے, اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اور جگہ چلے گئے, مال سمیٹنے لگے. یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں ملی تھیں. دو جماعتیں کون سی؟ ایک مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی. آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی, جنگ ہوئی, یعنی جنگ احد کے دن کی طرف اشارہ ہے. انما استزلهم الشیطان, ان کو پھسلایا تھا شیطان نے, ان کو بہکایا تھا شیطان نے. استزل کا لفظ ہے زے لام لام سے, زلل. زلہ کہتے ہیں پھسلن کو, زلۃ القدم, قدم کا پھسلنا. ان کو شیطان نے پھسلایا تھا, لغزش کرائی تھی. کیوں شیطان ان پہ کیوں حاوی ہو گیا؟ شیطان اپنا کام کیسے کر گیا؟ بباد ما کسبو, بوجہ اس کے جو بعض کام انہوں نے کیے تھے, ان کے بعض کاموں کی وجہ سے. یہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا انہیں پھسلانے کا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, آپ کا حکم انہوں نے ٹالا, واضح ارشاد کے باوجود تاویل کر لی اس حکم میں کہ نہیں, وہ تو اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ جنگ ہو رہی ہو, اب تو جنگ ختم ہوگی, دشمن جا چکا, اب بھی ہم یہاں کھڑے رہے. اور دوسرا کیا ہوا تھا؟ باہم تنازع. عبداللہ بن جبیر روک رہے تھے کہ نہیں, ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم جب تک دوسرا حکم نہ ہو یہاں سے نہیں ٹلیں گے, ہم نہیں جا سکتے. تو وہ باہم کھینچا تانی شروع ہو گئی, کچھ کہتے تھے جانا چاہیے, کچھ کہتے تھے نہیں جانا چاہیے. 10-12 رک گئے اور باقی چلے گئے. یہ تھا ما کسبو, جو انہوں نے کمایا. لیکن اس کے باوجود چونکہ ایمان تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, درگزر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ایک شخص جس کے اندر سچا ایمان ہو, اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جن کو اللہ معاف کر دے, ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا احترام اور عزت ہم پر لازم ہے. وہ انسان ضرور تھے، ان سے کمی کوتاہی ہوئی، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عف اللہ عنہم بھی فرمایا اور رضی اللہ عنہم بھی، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہماری رضا بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے. ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے آیت کے آخری حصے سے، آیت نمبر 155 سے، کہ نیکی نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے اور برائی برائیوں کا، گناہ مزید گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے، اور بھی بہت سے اچھے کام کرنے کو. لیکن جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور بہت سے غلط کاموں کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ ایک کر لیا، دلیری ہو جاتی ہے نا، جرت ہو جاتی ہے، ایک کر لیا ایک اور صحیح، معاف ہونا ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو کوئی نہیں، پھر سزا جو بھگتنی ہے تو بھگت لیں گے. تو ایسی بہت سی تاویلیں کر کے انسان غلطی پہ شیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ معافی کا راز کیا ہے، ولم یسروا علی ما فعلوا، اپنے کیے پہ اصرار نہ کرنا، گناہ ہو تو جائے لیکن کر کے اس پہ ڈٹ نہیں جانا، اسے چھوڑتے چلے جانا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بردبار ہے، بخشش اللہ کا شیوا ہے. اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، اور ہمارے اندر بھی اخلاق ہونا چاہیے کہ کسی کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیا جائے، خواہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے. اور بات یہ ہے کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ نہ بھی معاف کریں تو نقصان اب آپ کا ہی ہے، وہ چیز تو نہیں پلٹ سکتی، وہ تو جو ہونی تھی ہو گئی. لہذا کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں تو میں معاف کر ہی نہیں سکتی، یا فلاں کو تو میں معاف کبھی نہیں کروں گی، ایک بہت ہی ناروا ناپسندیدہ قسم کا جملہ ہے، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.